بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ومنها قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وأمثاله من المركبات التي تشتمل على كلمة لا التي لنفي الجنس نحو لا صلاة إلا بطهور ولا بيع إلا في ملك ولا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد ولا غيبة لفاسق ولا جماعة في نافلة ونحو ذلك الآخر. بحث ہماری مسئلے ثانیہ میں تھی کہ جہاں پر عنوان مسئلہ یہ تھا کہ وہ مواضع کہ جن کے اجمال میں شک واقع ہے، وہ موارد بیان کر رہے تھے آغا تمرین اور ذہن کی تقویت کے لیے کہ جن مثالوں کو پیش کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے تقویت ذہن کے لیے، اور مبتدئین جو نئے طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے فائدہ رہتا ہے اس تمرین میں، اور بحث اور بررسی کرنی ہے کہ ان مثالوں میں یہ اجمال ہے نہیں ہے، اجمال کس ناحیت سے ہے. تو کل کے درس میں پہلا مورد ہم نے آئے شریفہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کے سلسلے میں دیکھا، اور ابھی ایک اور مثال آغا بیان فرماتے ہیں. لیکن موارد متعدد ہیں، البتہ تمام کے تمام موارد جو ہیں وہ ایک ہی قسم کے موارد ہیں. یہ یعنی دوسری مثال جو آغا دینا چاہتے ہیں وہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور اسی طرح کی دوسری مثالیں کہ جو کچھ ایسے مرکبات ہیں کہ جن میں لائے نفی جنس استعمال ہو رہی ہے، مثلا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بطہور، ولا بیع الا فی ملک. یعنی تمام ان موارد میں لا نفی جنس استعمال ہو رہی ہے، اور لا کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر اس ان ترکیبات اور ان مرکبات سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہاں پر ماہیت اور حقیقت کی نفی کی جا رہی ہے. نفی جنس یعنی وہ جو ماہیت ہے، وہ جو ذات شے ہے، وہ جو حقیقت ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے. مثلا اگر جب کہا جا رہا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی جہاں فاتحۃ الکتاب نہ ہو وہاں صلاۃ ہی نہیں ہے، حقیقت صلاۃ ہی نہیں ہے، ذات صلاۃ ہی نہیں ہے. جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لا بیع الا فی ملک، پس اگر وہ ملکیت میں بیع نہ ہو تو وہ بیع ہی نہیں ہے. نفی جنس کا مطلب ظاہر یہ ہے. لیکن جب ہم ان مرکبات کو دیکھتے ہیں اور جس معنی میں اس لا نفی جنس کا جس معنی میں ظہور ہے وہ کیا ہے؟ اس جنس کی نفی کرنا، ماہیت کی نفی کرنا. لیکن جب ان مرکبات کو دقت سے آپ دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ اصل ماہیت کی نفی کرنا ممکن نہیں ہے، ماہیت کی نفی کرنا ممکن نہیں ہے. پھر یہ کیسے ماہیت کی نفی کی جا رہی ہے؟ لذا کہا جاتا ہے کہ کیسے ماہیت کی نفی اس میں متاثر ہے. مثلا اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا بیع الا فی ملک، خوب درست ہے، جب یہ معاملہ خارج میں ہوا اور ملکیت نہیں تھی لیکن اس چیز کے سلسلے میں معاملہ ہوا، جس شخص کی ملکیت ہی نہیں تھی اس نے وہ چیز بیچی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نفی ماہیت ممکن نہیں. کیوں؟ نفی ماہیت کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہوا، یہ جو لین دین ہوئی، درست ہے کہ باطل ہوئی، درست ہے کہ وہ شخص اس مبیع کا مالک نہیں بنے گا، اس چیز کا مالک نہیں بنے گا، لیکن جو معاملہ ہوا وہ تو ہوا، لین دین تو ہوئی، بے تو خارج میں واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، بولو باطل ہوئی. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا بیع؟ جو چیز خارج میں تحقق پیدا کر چکی ہے اس کی نفی آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ بے ہی نہیں ہے؟ بے تو ہوئی ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ صاحب مبی نہیں ہے. تو لذا نفی ماہیت کرنا، مثلا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، طرف نے نماز پڑھی، نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی، الحمد نہیں پڑھی، درست ہے؟ وہ جو ارکان مخصوصہ ہیں، وہ جس طریقے سے اٹھنا بیٹھنا ہے نماز میں، وہ سارے کام اس نے انجام دیے، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی؟ اس نے وہ عمل ہی انجام نہیں دیا، وہ ارکان مخصوصہ تو اس نے انجام دیے، خارج میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، رکوع سجود تو تحقق پا چکا، جو چیز خارج میں تحقق پا چکی ہے اس کی کیسے آپ نفی کر رہے ہیں کہ یہ اس نے نہیں کیا؟ تو لذا نفی نہیں کی جا سکتی. ایک چیز جب واقع ہو گئی اب آپ اس کو کیسے اٹھائیں گے کہ نہیں ہوئی؟ نہیں, وہ تو ہو چکی ہے. ہاں, ایک نے نماز ہی نہ پڑھی ہو پھر آپ کہیں گے کہ نماز مت پڑھو, جو خارج میں نہیں ہے آپ اس کو روک دیں. لیکن ایک جب ہو چکی, خارج میں تحقق پیدا کر چکی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خارج میں اس نے تحقق ہی نہیں پایا, خارج میں نماز ہی نہیں ہوئی, خارج میں بے ہی نہیں ہے؟ نہیں, ماہیت کی نفی آپ نہیں کر سکتے. بس کیا کرنا ہوگا, جبکہ یہ مرکبات کیا کہہ رہے ہیں کہ بے نہیں ہے, تو توجیہ کرنی پڑے گی. توجیہ میں کیا کریں گے, ہم فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ایک وصف اس ماہیت کی مقدر کرنا پڑے گی, اور در واقع یہ لائن نفی جو ہے اس وصف کی طرف متوجہ ہوگی, یعنی وہ وصف منتفی ہے, ماہیت منتفی نہیں ہے. وہ کیا وصف رکھیں گے آپ؟ اب یہاں پر متعدد جو ہیں وہ اوصاف ہیں. آپ صحت کو رکھیں گے کہیں پر, کمال کو رکھیں گے کہیں پر, فضیلت کو, فائدے کو, وہ نام زالے, یعنی چند معانی ہیں, ان میں سے آپ کوئی بھی ایک رکھیں گے. درست ہے؟ بس یہ کیا ہو جائے گا, مجاز ہو جائے گا. مجازن آپ نے ایک وصف کو مقدر کرنا پڑے گا اور نفی کو وہاں اس میں متعلق کرنا پڑے گا. تو مجاز کیا ہو جائے گا؟ مردد ہو جائے گا ان معانی میں سے کسی بھی ایک میں, کہ کوئی ایک مراد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کلام مجمل ہو جائے گا, مشخص اب نہیں ہے کہ وہ وصف کون سی ہے. صحت منتفی ہے, کمال منتفی ہے, فضیلت منتفی ہے, فائدہ منتفی ہے. لا صلاۃ الا بطہور, ان کیا صحت منتفی ہے کہ یعنی لا صحت صلاۃ, درست ہے؟ یا مثلا فائدہ منتفی ہے کہ مثلا فائدہ نہیں ہے اس نماز کا, نماز ہو گئی لیکن فائدہ نہیں ہے, یا مثلا نماز ہو گئی لیکن کمال اس کا نہیں ہے, کیا مقدر ہوگا؟ فرماتے ہیں کلام مجمل ہو جاتا ہے, قرینہ بھی نہیں ہے جو اس لفظ میں کہ وہ ہمیں بتلائے کہ ہاں ان معانی میں سے کون سی معنی مشخص ہے, کون سی معنی معین ہے, قرینے سے معلوم ہو, نہیں, قرینہ بھی نہیں. اور ان معانی میں بھی کسی کو کسی پر تقدم اور اولویت حاصل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں صحت کو مقدر رکھنا بہتر ہے تا کمال, پھر کمال کو ہم کہیں اگر صحت ممکن نہیں تو کمال کو مقدر رکھیں, اگر وہ نہیں تو پھر وہ نہیں. اس طرح کی کوئی ترتیب نہیں ہے, تقدم کسی معنی کو کسی معنی پر حاصل نہیں ہے. تو بس کیا ہوا, ماہیت کی نفی تو کر نہیں سکتے آپ, مقدر رکھنا پڑے گا. مقدر کے لیے آپ کون سی معنی مقدر رکھیں گے, کس وصف کو آپ تقدیر میں رکھیں گے؟ معنی متعدد ہیں, یہ مجاز اور یہ تقدیر جو کہ اسباب مجاز ہے, یہ متردد ہے ان تمام معانی میں, مردد ہے. تو بس لذا کلام کیا ہو جائے گا اس اعتبار سے؟ مجمل ہو جاتا ہے. بعض نے آ کر اس کا جواب دیا, جسے قوانین میں محقق قمی نے اس کا جواب دیا, اور وہ قائل ہو گئے تفصیل کے, کہا کہ نہیں, آپ ان مرکبات میں مطلقہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو لائے نفی جن سے یہاں پر ماہیت کی نفی متعذر ہے. یہاں تک ہم اس اصل مسئلے کی تطبیق کرتے ہیں, پھر آ کے اس جواب کو توضیح دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا قَوْلُهُ, ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ قول پیغمبر اسلام ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز نہیں ہے مگر قرآن کی سورہ حمد سے, فاتحہ سے. وامثالہ, اسی طرح اور بہت ساری مثالیں, من المرکبات التی تشتمل علی کلمۃ لا, وہ تمام اور دیگر مرکبات کے جو مشتمل ہیں کس پر؟ کلمہ لا پر. التی لنفی الجنس, جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے, جیسے لا صلاۃ الا بطہور, نماز نہیں ہے طہارت کے بغیر. ولا بیع الا فی ملکن, بیع نہیں ہے مگر ملک میں. ولا صلاۃ لمن جاره المسجد الا فی المسجد, اس کی نماز نہیں ہے جس کے پڑوس میں کیا ہو, مسجد ہو, الا فی المسجد, مگر کہاں پر؟ خود مسجد میں. ولا غیبت لفاسق, شخص فاسق ہے تو اس کی کوئی غیبت ہی نہیں ہے. ولا جماعت فی نافلۃ, اور نافلہ میں جماعت نہیں ہے. وہ ناوے سالک, اس طرح اور بہت سارے مرکبات کے جس میں لا نفی جنس استعمال ہو رہی ہے کہ جو جنس کی نفی کر رہی ہے. خب کیسے یہ ان موارد میں سے ہے کہ جہاں پر اجمال مشکوک ہے, اجمال اور مبین ہونے کے اعتبار سے کلام مشکوک ہے؟ فرماتے ہیں کہ فإن النفی فی مثل هذه المرکبات موجہ ظاہرا للنفس الماہیۃ والحقیقہ, ان مرکبات میں جو نفی استعمال کی گئی ہے متوجہ ہوتی ہے ظاہراً, یہ نفی کس کی طرف؟ خود ماہیت اور حقیقت کی طرف, یعنی ذات اس عمل صلات کی طرف, ذات اس عمل بے کی طرف, خود ذات بے کی طرف متوجہ ہے, ماہیت بے کی طرف متوجہ ہے. وقالو, اور کہا ہے بعض نے, کہ ان ارادت نفی الماہیت متعذر فیہا، ان مثالوں میں ماہیت کی نفی کیا ہے؟ متعذر ہے. فلا بد ان یقدر بطریق المجاز، پھر لازمی ہے کہ تقدیر میں رکھا جائے مجازن وصف للماہیت، اس ماہیت کی ایک وصف کو، کہ هو المنفی حقیقتا، کہ وہی منفی ہے درواقع، ماہیت منفی نہیں ہے درواقع، وہ وصف منفی ہے، لذا اس وصف کو مقدر میں رکھا جائے. وہ کون سی وصف؟ نحو الصف صحہ والکمال والفضیلہ والفائدہ ونحو ذالک. اب اوصاف مختلف ہیں، کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، جیسے صحت کو رکھنا، کمال کو رکھنا، فضیلت کو رکھنا، فائدہ وغیرہ. مثلا کہہ سکتے ہیں کہ لا بیع الا فی ملک، یعنی صحت منتفی ہے، نہ کہ خود ذات بیع، اس صورت میں خود ذات بیع منتفی نہیں ہے، صحت منتفی ہے. خب پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ ہے صورتحال کہ آپ نے اوصاف میں کسی ایک وصف کو مقدر میں رکھنا ہے تقدیر میں، تو پھر ولما کان المجاز مردد بین عدت معان، اور پھر مجاز جب مردد ہو جائے گا ان چند معانی کے درمیان، تو کان الکلام مجمل، کلام کیا ہو جائے گا؟ مجمل ہو جائے گا. بس ماہیت تو منتفی نہیں ہے، اسی تفصیل کے ساتھ جو میں نے بیان کیا کہ ایک چیز جب خارج میں واقع ہو چکی ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، اور پھر آپ نے مقدر میں رکھنا پڑے گا ایک وصف کو. وصف ایک نہیں، بہت ساری اوصاف ہیں، بہت ساری معانی ہیں، مجاز ان تمام معانی میں کیا ہے؟ مردد ہے. بس کلام کیا ہو جائے گا؟ مجمل. ولا قرینہ فی نفس اللفظ تعین واحدا منها، قرینہ بھی نہیں ہے خود لفظ میں کہ جو ان معانی میں سے کسی ایک کو معین کرتا ہو. فان نفی الصحت لیس باولا من نفی الکمال والفضیلہ، اور خود ان معانی میں بھی کسی ایک میں دوسرے پر کسی کو اولویت یا تقدم بھی حاصل نہیں کہ آپ ایک کو مقدم کریں. لذا فرماتے ہیں کہ صحت کی نفی اولا نہیں ہے کمال کی نفی سے یا فضیلت کی نفی سے. ولا نفی الکمال بے اولا من نفی الفائدہ، اسی طرح آگے پھر کمال کی نفی اولا نہیں ہے فائدے کی نفی سے، یعنی آپ ان معانی کو ترتیب نہیں دے سکتے کہ ہاں پہلے صحت کی نفی کرنا اولا ہے، پھر اگر صحت نہیں تو پھر کمال، اگر کمال نہیں تو پھر فائدہ. نہیں، ایسی کوئی ترتیب ان کے درمیان تقدم اور تاخر کی بھی نہیں ہے. واقعہ ہو یہ وہ مرکبات اور اجمال اس کا اسی اعتبار سے. محقق کے قمی قوانین میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ قائل ہو جاتے ہیں قول بالتفصیل کے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے آپ یہ دیکھیں کہ لائے نفی جنس کا مدخول کیا ہے، کس پر یہ داخل ہوئی ہے، وہ الفاظ جو لائے نفی جنس کے بعد آ رہے ہیں یہ کس نوعیت کے الفاظ ہیں. ہمارے پاس دو قسم کے الفاظ، اگر وہ الفاظ یا تو شرعی ہوں گے، یعنی کسی شرعی معنی میں وہ الفاظ حقیقت پیدا کر چکے ہیں اور لغوی معنی سے نکل چکے ہیں، یا تو وہ الفاظ شرعی نہیں ہیں، اپنی لغوی ان معانی پر کیا ہیں؟ باقی ہیں. آغا فرماتے ہیں کہ اگر یہ الفاظ عبادات اور معاملات ہوں، یعنی الفاظ شرعی ہوں، پھر الفاظ شرعی ہوں تو وہاں خود دو صورتیں ہیں کہ ان دو الفاظ شرعی میں یا ہم قائل ہوں گے صحیح کے، یا ہم قائل ہوں گے عام من الصحیح والفاسد کے، وہی بات جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یعنی کیا مطلب، یعنی اگر ہم قائل ہو رہے ہیں صحیح عام من الصحیح والفاسد قول کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ لفظ صلات کی جو معنی ہے وہ ارکان مخصوصہ ہے، درست ہے؟ اس کی معنی شرعی کیا ہے؟ ارکان مخصوصہ. اب یہ ارکان مخصوصہ اپنے شرائط کے ساتھ اور صحیح طریقے سے انجام دیے جائیں تو بھی نماز، اگر یہ فاسد اور غلط اور باطل طریقے سے ارکان مخصوصہ انجام دیے جائیں تو بھی نماز. یعنی کہ ہم قائل ہو جائیں گے عام من الصحیح والفاسد کے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جب لفظ صلات جو کہ لفظ شرعی ہے، اس کی جو معنی ارکان مخصوصہ ہے، یہ عام ہے، صحیح اور فاسد دونوں کو یہ صلات شامل ہے، نماز صحیح انجام دی جائے تب بھی نماز ہے، غلط انجام دی جائے تب بھی نماز ہے. اس قول میں یہ ہے. واہ صاحب قوانین فرماتے ہیں موقع کمی، اگر یہ صورتحال ہو، یعنی یہ عام ہو، ہم عام کے قائل ہو جائیں اور الفاظ بھی شرعی ہوں، تو پھر آپ کی بات درست ہے کہ یہاں ماہیت کی نفی ممکن نہیں ہوگی. کیسے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کتاب کی فاتحہ یعنی الحمد کے بغیر نماز نہیں ہے. اب جب خارج میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ صلاۃ ہے یہ صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہے، یعنی اگر خارج میں شخص نے نماز پڑھی اور الحمد سورہ کے بغیر پڑھی، تو یہ نماز تو فاسد ہے، ارکان مخصوصہ اس نے انجام دیے لیکن غلط طریقے سے، کیونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ فاسد اس ارکان مخصوصہ کو بھی نماز کا اطلاق آتا ہے، تو یہاں پر بھی نماز اس پر صدق آ رہی ہے. تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے کہ یہاں نفی جنس متوجہ خود اس صلات کی طرف، اور صلات کو ہم نفی نہیں کر سکتے، یعنی جو اس نے کام انجام دیا ہے شخص نے وہ نماز ہے درواقع، کیونکہ فاسد ہے لیکن نماز تو ہے پھر بھی، چونکہ نماز اس قول کے مطابق کہ ہم قائل ہو جائیں صحیح اور عام کے، تو اس کو بھی شامل ہو جائے گی، یعنی اس کو بھی نماز کہا جائے گا. اب اگر آپ کہیں کہ نماز نہیں ہے یہاں پر، تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہاں ہم نفی حقیقت اور نفی ماہیت متعذر ہے، اس مورد میں ماہیت کی نفی نہیں کر سکتے. لیکن دوسرا قول، اگر آپ قائل ہو جائیں اس بات کے کہ نہیں الفاظ شرعی ہیں، لیکن ہم قائل ہیں کس کے؟ عام کے قائل نہیں ہیں، ہم قائل ہیں اس بات کے کہ یہ الفاظ درست شرعی ہیں، لیکن کس معنی میں؟ صحیح معنی میں. یعنی اگر خارج میں کوئی شخص نماز انجام دے رہا ہو اور فاتحۃ الکتاب کے ساتھ اس نے نماز انجام دی ہے، تو اس پر اطلاق آئے گا نماز کا. اگر کسی نے غلط نماز پڑھی ہو تو اس کو نماز ہی نہیں کہا جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس مورد میں آپ کی بات درست نہیں، وہاں حقیقت ماہیت اور ذات ماہیت کی نفی متعذر نہیں ہے. کیوں متعذر نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس نے سورہ حمد کے بغیر نماز پڑھی ہے، اس نے نماز صحیح پڑھی ہے، فاسد؟ فاسد. جو ارکان اس نے انجام دیے وہ فاسد ہیں. اور اگر ہم قائل ہو جائیں قول بالصحیح کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں وہ نماز ہی نہیں ہے. جب نماز ہی نہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا صلاۃ. یہاں پر ہم اس حقیقت اور ماہیت کی نفی کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ کس پر اطلاق آتی ہے؟ جہاں پر ارکان مخصوصہ اپنے شرائط کے ساتھ انجام دیے جائیں. یہاں پر جب شرائط نہیں ہے، فاتحۃ الکتاب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس نماز ہی نہیں ہے. یہاں مرحوم صاحب قوانین کہتے ہیں کہ آپ کی بات یہاں درست نہیں ہے. بس جہاں الفاظ شرعی ہوں مدخول لا، اور ہم قائل ہو جائیں صحیح اور عام دونوں، اس قول کے قائل ہو جائیں کہ یہ صلاۃ اور یہ الفاظ شرعی دونوں معناؤں کے پر اطلاق آتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی بات درست ہے کہ ہم نفی نہیں کر سکتے، چونکہ صلاۃ تو واقع ہو چکی نا ولو فاسد، نفی نہیں کر سکتے. لیکن جہاں ہم اس بات کے قائل ہوں کہ یہ الفاظ شرعی فقط معانی صحیح کے لیے ہیں، تو اب جس نے غلط نماز پڑھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی بس، یعنی وہ حقیقت خارج میں واقع ہی نہیں ہوئی کہ آپ کہیں کہ اس کی نفی کرنا یہاں پر مشکل ہے. نہیں، یہاں نفی کرنا مشکل نہیں، کیونکہ وہ واقع ہی نہیں ہوئی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہے. یہاں پر پھر آگا فرماتے ہیں کہ آگے جہاں پر الفاظ شرعی ہی نہ ہو، لا کا مدخول الفاظ شرعی نہ ہو، جیسے مثلا یہ مثال دے رہے ہیں آگا، لا علم الا بعمل. علم تو کوئی الفاظ شرعی میں سے ہے ہی نہیں، علم ایک اپنی لغوی معنی رکھتا ہے، درست ہے. لا علم الا فی بے عمل. تو آگا فرماتے ہیں کہ یہاں اگر مثلا قرینہ نہیں ہوگا تو آپ کی یہاں پر بھی بات درست ہے کہ یہاں حقیقت کی نفی ہم نہیں کر سکتے، اور لفظ کیا ہو جائے گا؟ مجمل ہو جائے گا اگر قرائن موجود نہ ہو. کہ کیونکہ نفی حقیقت، مثلا فرض کرتے ہیں کہ لا علم الا بعمل، علم یہاں پر اپنی معنی لغوی میں ہے، شریک کلمہ نہیں ہے. اب اگر فرض کرتے ہیں کہ ایک عالم موجود ہے جس نے اپنے علم پہ عمل نہیں کیا، تو یہاں آپ نہیں کہہ سکتے کہ لا علم، وہ جاہل ہے. علم تو اس کے پاس پھر بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم یہاں پر کس معنی میں ہے؟ اپنی لغوی معنی میں ہے، اور لغوی معنی کے اعتبار سے وہ علم یعنی انسان جو ہے کسی چیز سے آگاہ ہو، اور وہ آگاہی اس کو حاصل ہے، ولو وہ عامل نہیں ہے اپنی آگاہی پہ، لیکن آگاہ تو ہے. تو بس جو چیز خارج میں تحقق پیدا کر چکی، یعنی وہ علم جب اس کو حاصل ہو چکا، اب آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے. یہاں پر تعذر نفی ماہیت موجود ہے، تو یہاں پر جب نفی ماہیت آپ نہیں کر سکتے، تو اب کسی بھی ایک وصف کو آپ مقدر رکھیں گے، اور کیونکہ جب قرینہ موجود نہیں ہے تو لذا یہاں پر کلام مجمل ہو جائے گا. تو بس صاحب قوانین نے کیا کہا کہ جہاں لا کا مدخول الفاظ شرعی ہو اور ہم قائل ہو جائیں کہ قول بالصحیح کے، تو آپ کی بات درست نہیں ہے، وہاں پر تعذر ماہیت نہیں ہے، اصلا کلام مجمل نہیں ہے، کیونکہ اصلا تعذر ماہیت نہیں ہے، بلکہ وہاں قطعاً ماہیت کی نفی کی جائے، بلکہ وہاں تو حتمن ماہیت کی نفی کی جائے. لیکن جہاں پر الفاظ شرعی ہوں اور ہم قائل ہو جائیں قول بالصحیح اور عام کے، وہاں آپ کی بات درست ہے. اور جہاں پر الفاظ شرعی ہی نہ ہوں، وہاں پر بھی آپ کی بات درست ہے. فرماتے ہیں کہ واجہ بابا ابہم باز نے، کہ جن میں مراد ظاہر محقق قومی قوانین میں ہے، فرماتے ہیں کہ بے ان ھذا انما یتم اذا کانت الفاظ العبادات والمعاملات موضوعه للعام. یہ بات آپ کی تام ہے، درست ہے. کب؟ جب الفاظ عبادات اور معاملات وضع کیے گئے ہوں، کس کے لیے؟ عام از صحیح والفاسد، یعنی ایک ایسی معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں کہ جو صحیح کو بھی شامل ہو اور فاسد کو بھی شامل ہو. یعنی جہاں پر نماز درست پڑھیں تب بھی نماز ہے، جہاں پر نماز درست نہ پڑھیں تب بھی اس کو نماز کہا جائے گا، یعنی کوئی شرط اس میں نہ ہو تب بھی وہ کیا کہلائے گی؟ نماز کہلائے گی. یہ عام کی معنی. فرماتے ہیں کہ اس صورت میں آپ کی بات درست ہے. فلا یمکن فیہا نفی الحقیقہ، یہاں پر حقیقت کی نفی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جس نے نماز بغیر سورہ حمد کے پڑھی ہے وہ نماز تو ہے پھر بھی، بس وہ عمل جو خارج میں انجام دیا گیا وہ نماز ہے، کیسے آپ نماز کی نفی کر سکتے ہیں یہاں پر؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہے، نماز کی نفی نہیں کر سکتے آپ یہاں پر، حقیقت اور ذات عمل کی نفی نہیں کر سکتے، بس یہاں پر آپ کو کسی نہ کسی ایک وصف کو مقدر رکھنا پڑے گا۔ واما اذا قلنا بالفضل الصحیح، لیکن اگر الفاظ عبادات اور معاملات میں ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ وضع صحیح ہے، یعنی یہ الفاظ جو شرعی ہیں ان کو وضع کیا گیا ہے صحیح معنی کے لیے، نماز اس ارکان مقصودہ کے لیے وضع کی گئی ہے کہ جو صحیح اور شرائط کے ساتھ انجام دی جائے، تو یہاں فلا یتعذر نفی الحقیقہ، یہاں آپ کی بات درست نہیں ہے، یہاں حقیقت کی نفی متعذر نہیں ہے۔ کیوں؟ جس نے ارکان مقصودہ انجام دیے ہیں درست، اس نے سورہ فاتحہ انجام نہیں دی تو یہ نماز ہی نہیں ہے۔ ہاں نماز تب ہوتی جب یہ صحیح ہوتا کام، جب صحیح نہیں ہے تو بس نماز ہی نہیں ہے، تو یہاں نفی ذات عمل مشکل نہیں رکھتا۔ بل هو المتعین علی الاکثر، بلکہ علی الاکثر تو یہی متعین ہے، یعنی یہی ہے کہ ہمیں وہاں پر حقیقت کی نفی ہی کرنی چاہیے، فلا اجمال، تو یہاں پر کوئی اجمال نہیں۔ واما فی غیر الالفاظ الشرعیہ، لیکن جہاں پر الفاظ شرعی نہ ہو، مثل قولہم، جیسے کہ ان کا یہ قول لا علم الا بعمل فما عدم القرینہ یکون، فرماتے ہیں کہ یہاں پر قرینے کے بغیر یکون اللفظ مجملن، لفظ کیا ہو جائے گا؟ مجمل ہو جائے، اس یتعذر نفی الحقیقہ، کیونکہ یہاں پر حقیقت کی نفی کرنا سخت اور متعذر ہے، کیونکہ جس نے علم حاصل کیا ہے اب آپ درست عامل نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، یہاں آپ نہیں کر سکتے۔ یہ محقق قمی کا جواب، لیکن صاحب کتاب مرحوم مظفر کیا فرماتے ہیں؟ آپ مظفر فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہاں پر یہ ہے کہ دو تین نکات میں نتیجہ لیتے ہیں۔ آگا دیکھیں، سب سے پہلی بات آگا فرماتے ہیں یہ کہ آپ ان مرکبات کو دیکھیں، تو مرکبات میں جو لائے نفی جنس استعمال ہوئی ہے، ادبی اور نحوی قواعد کے مطابق اس کو کس کی ضرورت ہے؟ اسم اور خبر کی ضرورت ہے، یہ ایک بات۔ آگے دوسری بات یہ کہ خبر یہاں پر محذوف ہوگی، جہاں پر جیسے یعنی لاغیبت الفاسقین، اس طرح کے جیسے مثالیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ خبر محفوظ ہے، یعنی محذوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفاسقین کیا ہے؟ جار مجرور اور ظرف مستقر، آپ نے ادبیات عوام میں پڑھا ہے کہ اس کو ظرف ظرف مستقر کہا جاتا ہے، اور یہ متعلق ہوا کس سے؟ خبر محذوف کے۔ اگر چونکہ ظرف مستقر یا تو وہاں موجود کسی افعال خصوصی میں سے کسی ایک فعل کے متعلق ہوگا، اگر افعال خصوصی نہ ہو تو افعال عموم کے متعلق ہوں گے، تو یہاں پر آپ کو ایک فعل مقدر میں رکھنا پڑے گا، وہی خبر ہے اور یہ ظرف مستقر اسی کے متعلق ہے۔ یہ دوسری بات، بس پہلی بات کہ اس کو اسم جنس، اسم اور خبر چاہیے، اور یہاں پر خبر محذوف ہے، اور وہ خبر جو ہے جو کہ محذوف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو لفاسقین موجود ہے اس مثال میں، یہ جار مجرور ظرف مستقر ہے کہ جس کو تعلق چاہیے، متعلق چاہیے، جس کی یہ تعلق پیدا کرے، اور وہ یہاں پر فعل عام ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ جو خبر محذوف ہے اس کے لیے قرینہ چاہیے، درست ہے؟ اب وہ فرق نہیں کرتا، وہ جو محذوف ہے چیز، وہ جو خبر کو ہم نے حذف کیا یہاں پر، وہ کلمہ کیا ہو؟ موجود ہو، صحیح ہو، مفید ہو، کامل ہو یا نافع ہو، جو اوصاف آپ نے بیان کیا، آگا فرماتے ہیں جو آپ نے اوصاف بیان کی ان میں سے کوئی بھی ہو، ہمیں فرق نہیں کرتا، لیکن ایک بات یہ کہ خبر ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اس خبر کے لیے قرینہ ہونا چاہیے، اور چوتھی بات یہ کہ یہ مجاز نہیں ہے جس کو آپ مجاز سے تعریف کر رہے تھے۔ یعنی ان تمام موارد میں جہاں پر تقدیر میں رکھنا خبر کو صحیح تھا، وہاں پر یہ مجاز نہیں ہے درواقع، درست ہے؟ یہ چوتھی بات آپ فرماتے ہیں کہ بس آپ حقیقت کی نفی کریں، چاہے آپ صحت کی یا فائدے کی یا فرض کرتے ہیں کمال کی، ان کی نفی کریں، آپ کو خبر محذوف رکھنا پڑے گی، خبر آپ نے یہاں پر محذوف رکھنا پڑے گی، ضروری ہے کہ خبر تقدیر میں ہو، لیکن قرینہ چاہیے، قرینہ وہاں پر ہونا چاہیے کہ یہاں پر خبر کون سی محذوف ہے۔ اگر قرینہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کلام مجمل ہوگا، درست ہے؟ قرینہ نہیں ہوگا تو کلام مجمل، یعنی دیکھیں قدم بہ قدم جانے آگا، اگر لائن نفی جن سے اسم فعل ہو، اسم اور خبر ہونی چاہیے، خبر یہاں پر محذوف ہے، درست ہے، اور پھر فرمایا آگا نے کہ اس کے لیے قرینہ چاہیے، اور چوتھی بات یہ کہ یہاں پر مجاز تو ہے ہی نہیں، تا تقدیر میں تو آپ نے رکھنا ہی ہے چونکہ جار مجرور ظرف مستقر ہے، اور یہ قاعدہ ادبی ہے کہ آپ نے مقدر رکھنا پڑے گا. اگر افعال خصوص میں سے کوئی فعل نہیں ہے تو افعال عموم میں سے کوئی ایک رکھنا پڑے گا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ وہی اوصاف رکھیں، موجود، کامل، مفید اور یہ ساری چیزیں رکھیں آپ. یہ چار باتیں. پھر پانچویں بات یہ کہ آگاہ فرماتے ہیں کہ اب آپ حقیقت کی نفی کریں چاہے اس صحت کی نفی کریں، خبر کے لیے قرینہ چاہیے، اور اگر قرینہ نہیں ہوگا تو کلام مجمل ہوگا، اگر قرینہ نہیں ہوگا تو درست ہے. لیکن عموماً آگاہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے موارد میں قرینہ ہمارے پاس اکثر موارد میں حاصل ہوتا ہی ہے. اور وہ قرینہ کون سا ہوتا ہے؟ قرینہ عامہ ہوتا ہے، کیونکہ جب فعل بالخصوص نہیں آ رہا تو وہاں اس جیسی مثالوں میں قرینہ عامہ موجود ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفی جنس جو لائے نفی جنس کر رہی ہے، اس کا ظہور اس میں ہوتا ہے کہ اس میں ایک لفظ موجودن، یا مثلاً اسی کی معنی میں جو کلمات جیسے ثابتن، متحققن، اس طرح کلمات ہیں جو افعال عموم کہلاتے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک کیا ہوتا ہے وہاں پر محذوف ہوتا ہے. معمولاً قرینہ ہمارے پاس اس طرح کے اکثر موارد میں ہوتا ہے. بس جب اکثر موارد میں قرینہ بھی موجود ہے کہ حذف کیا کیا گیا ہے، یہاں پر موجود حذف کر دیا گیا ہے، ثابتن حذف کر دیا گیا ہے، کیا حذف کر دیا گیا ہے، معمولاً ہمارے پاس قرینہ موجود ہوتا ہے تو بس ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر اجمال ہے ہی نہیں، یہاں پر اجمال ہے ہی نہیں. پھر بھی آگاہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرینہ عامہ نہیں ہے، تب بھی آگاہ فرماتے ہیں کہ ایک اور راہ ہمارے پاس پھر بھی موجود ہے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم تقدیر میں کس کو رکھ رہے ہیں، اس کو ہم اس دوسری راہ سے بھی مشخص کر سکتے ہیں، وہ ہے مناسبت الحکم والموضوع کا قرینہ. یعنی فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی قرینہ عامہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، یہاں پر لا الہ موجود الا اللہ، ہم نے موجود کو مقدر میں رکھا، قرینہ عامہ موجود ہے، لا نفی جنس کا ظہور اس بات میں کہ یہاں پر موجود کو مقدر میں رکھا جائے. فرض کرتے ہیں قرینہ عامہ بھی نہیں ہمارے پاس، تو کیا کریں گے؟ وہاں پر مناسبت حکم اور موضوع، یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے اس موضوع پر، اس حکم اور موضوع کو مقایسہ اور اس کو آپس میں دیکھ کر اس کی مناسبت سے ہمیں ایک خبر کو اس کے مناسبت سے کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف اور تقدیر میں رکھنا پڑے گا. تو کون سی خبر محذوف ہوگی؟ ہم اس حکم اور موضوع کو دیکھیں گے، اس کی مناسبت سے ایک چیز کو مقدر میں رکھیں گے، تب بھی یہاں پر قرینہ ہمارے پاس حاصل ہے. تو لذا آگاہ فرماتے ہیں کہ اگر قرینہ نہ ہو تو اجمال آئے گا، جبکہ معمولاً ہمارے پاس قرائن اکثر موجود ہوتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ لا غیبت لفاسقین، یہاں پر حکم اور موضوع کی جو مناسبت ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہاں پر حکم اور موضوع کی مناسبت اس میں ہے کہ چونکہ غیبت ویسے حرام ہوتی ہے، درست ہے، اب یہاں پر فاسق موضوع ہے، ادھر سے غیبت کا حکم جو غیر فاسق کے لیے ویسے ہی حرمت بیان کی جاتی ہے، اب اگر غیبت کو یہاں پر نفی کی جا رہی ہے تو اس موضوع اور اس حکم کے مناسبت سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کس کی نفی کی جا رہی ہے؟ حرمت کی. ویسے غیبت حرام ہوتی ہے، اب جب فاسق کو لیا جا رہا ہے اور پھر نفی کی جا رہی ہے غیبت کی، تو یہاں پر مناسبت حکم موضوع کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کہ بس یہاں پر تقدیر میں کیا ہونا چاہیے؟ محرمتن کلمہ ہونا چاہیے، یعنی لا غیبت محرمتن، غیبت حرام نہیں ہے، کس کے لیے؟ فاسق کے لیے. تو اس طرح فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اجمال کسی بھی ناحیے سے حاصل نہیں ہوگا اکثر موارد میں. فرماتے ہیں کہ اقول و صحیح بھی توجیہ البحث، ہم یہ کہیں گے کہ بحث کی توجیہ میں یہاں پر یہ کہیں گے کہ ان یقال، یہ کہا جائے، ان لا فی ہذ المرکبات لنفی الجنس، پہلی بات لا ان تمام مرکبات میں نفی جنس کے لیے، وہی تحتاج الی اسم و خبر، اور یہ محتاج ہوتی ہے کس کی طرف؟ اسم اور خبر کی طرف، على حسب ما تقتضیه القواعد النحویہ، ان تمام باتوں کے مطابق جو قواعد نحوی جن کی اقتضا کرتے ہیں، یہ ایک بات. ولیکن الخبر محذوف حتی فی مثل لا غیبت لفاسق، دوسری بات یہ کہ خبر محذوف ہے حتی اس جیسی مثالوں میں، فإن، یعنی آپ یہ تصور نہ کریں کہ لفاسق خبر ہے اس کے لیے، نہیں، حتی اس جیسی مثالوں میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ خبر محذوف ہے. کیوں؟ فإن لفاسق ظرف مستقر، اس لیے کہ لفاسق یہ خود ظرف مستقر ہے، متعلق بالخبر المحذوف، کہ جو تعلق پیدا کرتا ہے خبر محذوف سے، وهذا الخبر المحذوف لابد من قرینۃ، یہ تیسری بات، اور ضروری ہے کہ خبر محذوف کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ قرینہ ہونا چاہیے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ سواء کان کلمۃ موجود، وہ خبر محذوف کیا ہو، کلمہ موجود ہو، او صحیح، کلمہ صحیح ہو، او مفید، او کامل، او نافع، او نحویہ، کوئی بھی آپ رکھ لیں وہ اوصاف جو آپ بیان کر رہے تھے. چوتھی بات، وليس هو مجازا في واحد من هذه الامور، یہ مت سمجھے کہ یہ مجاز ہے ان تمام امور میں کسی بھی ایک میں، نہیں، یہ خبر کا محذوف ہونا مجاز کے باب سے نہیں ہے. اللہ یسح تقدیرها، یعنی ان تمام امور میں سے یہ مجاز نہیں ہے کسی بھی ایک میں، وہ تمام امور میں کہ جس میں اس کو یعنی تقدیر میں رکھنا کیا ہے، ان امور کو یعنی کلم موجود، صحیح، مفید، ان میں سے کسی بھی ایک کلمے کو تقدیر میں رکھنا کیا ہے، درست ہے، یہ مجاز نہیں ہے. خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والقصد انه سواء كان المراد نفي الحقيقه او نفي الصحه ونحوها فانه لا بد من تقدير خبر محذوف بقرينة. مراد یہ کہ مقصود چاہے نفی حقیقت ہو، نفی صحت ہو، یا نفی کمال ہو، نفی نافعیت ہو، کچھ بھی ہو، فانه لا بد من تقدير خبر محذوف بقرينة. قصد ہمارا یہ ہے کہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں ہم کہ ایک خبر کو آپ نے محذوف رکھنا پڑے گا، اور کوئی قرینہ ہونا چاہیے اس خبر پر کہ ہاں یہ خبر یہاں پر محذوف ہے. ادبیات بھی اس کی اقتضا کرتا ہے، حتی لفاسقن جیسی مثالوں میں بھی یہی ہے کہ ایک خبر کو آپ نے رکھنا پڑے گا. وَإِنَّمَا يَكُونُ مُجْمَلًا اِذَا تَجَرَّدَ عَنِ الْقَرِينَةِ، مجمل کلام تب ہوگا جب قرینے سے کیا ہوگا، خالی ہوگا. وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْقَرِينَةَ حَاصِرَةٌ عَلَى الْأَكْثَرِ، لیکن ظاہراً تو ایسے لگ رہا ہے کہ قرینہ اکثر موارد پر کیا ہے، ہمارے پاس حاصل ہے. وہ کیا قرینہ ہے؟ وہ قرینہ عامہ ہے. فرماتے ہیں کہ وہی القرینہ العامہ فی مثلہ، اس طرح کی مثالوں میں قرینہ قرینہ عامہ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ فإن الظاہر من نفی الجنس، فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی جنس کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے، نفی جنس سے ظاہر یہ ہے کہ ان المحذوف فیہ هو لفظ موجود، کہ وہاں پر کیا محذوف ہے، لفظ موجود. وما میں معنی ہو، یا جو اس کی معنی میں ہو، جیسے لفظ ثابت ہے، لفظ متحقق ہے، جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لا علم الا بالعمل، درست ہے؟ آپ نے کیا کہا تھا کہ بلکہ وہاں پر جہاں پر ہم نے کہا کہ افعال یعنی لفاسقن جیسی مثال، لفاسقن میں لام حرف جار فاسقن مجرور، ظرف ظرف مستقر ہے، تو یہ ظرف مستقر خود بتلا رہا ہے کہ یہ کس کیا ہوگا، متعلق ہوگا ایک خبر محذوف کے. اب وہ محذوف میں کیا رکھیں گے؟ فرماتے ہیں کہ جہاں پر نفی جنس ہو تو وہاں پر ظاہر یہ ہوتا ہے کہ لفظ موجود، یا اس طرح کی معنی میں جو افعال افعال عموم کہلاتے ہیں، افعال خصوص کے مقابلے میں وہ کیا ہوتے ہیں، مقدر ہوتے ہیں، کہ ظاہراً کون، وجود، ثبوت، حصول، اس طرح کے چار پانچ جو ہیں وہ افعال عموم بیان کیے جاتے ہیں، جن تمام کی معنی ایک ہوتی ہے. کون کی معنی؟ وہی وجود کی معنی ہے، وہی ثبوت کی معنی ہے، وہی حصول کی معنی ہے، وہی تحقق کی معنی ہے، یہ ان تمام کی معنی ایک ہے. ان میں سے کوئی ایک کیا رکھا جاتا ہے، مقدر رکھا جاتا ہے، یہ قرینہ عامہ ہے. تو بس یہاں پر یہاں تک تو واضح ہو گیا کہ اجمال ہے ہی نہیں ان مرکبات میں. پھر اگر سوال کیا جائے کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ کسی بھی ایک اس کلمے کو، یعنی ثابتن کو، متحققن کو، کون کو، حصول کو، جو ایک معنی میں ہیں یہ تین چار پانچ کلمے، اگر ان کو رکھنا متعذر ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ پھر تو اجمال آ جائے گا. فرماتے ہیں کہ ہاں، فَإِذَا تَعَذَّرَ تَقْدِيرُ هَذَا اللَّفْظِ الْعَامِ، اگر ان لفظ عموم میں سے، الفاظ عموم اور افعال عموم میں سے کسی بھی ایک لفظ عام کو مقدر رکھنا متعذر ہو، لِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ، کسی بھی سبب سے، مثلا لا علم الا بعمل، یہاں ہم موجود کو مقدر نہیں رکھ سکتے کہ ہم کہیں کہ لا علم موجود الا بعمل، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں حقیقت کی نفی نہیں کی جا سکتی، علم اس کے پاس ہے، عمل نہیں ہے، عمل کے نہ ہونے سے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ لا علم موجود، اس کے پاس علم ہی نہیں، تو یہاں پر موجود کو مقدر میں آپ نہیں رکھ سکتے. مثلا اس طرح ممکن ہے کہ کہیں اور مثال میں بھی آپ وجود کو، کون کو، حصول کو مقدر میں نہ رکھ سکیں، تو کیا کریں گے وہاں پر؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ هُنَاكَ قَرِينَةً مَوْجُودَةً غَالِبًا، ایسا نہ سمجھے کہ وہاں پر ہمارے پاس پھر بھی کوئی راہ نہیں ہے، نہیں، وہاں پر بھی قرینہ موجود ہے، غالباً قرینہ ہوتا ہے، وَهِيَ مُنَاسِبَةُ الْحُكْمِ وَالْمَوْضُوعِ، اور وہ قرینہ ہوتا ہے حکم اور موضوع کی مناسبت کا. ہم حکم کو دیکھتے ہیں اور موضوع کو دیکھتے ہیں، اس حکم اور موضوع کی مناسبت سے ایک کلمے کو وہاں پر تقدیر میں رکھیں گے. مثلا ہم نے کہا کہ مولانا نے فرمایا لا غیبت لفاسقن، درست ہے کہ ہم یہاں پر نہیں کہہ سکتے کہ لا غیبت موجود موجودتن، غیبت تو کی ہے اس نے، نہیں کہہ سکتے کہ آپ غیبت ہی نہیں ہے، نہیں غیبت ہے، پھر یہاں پر کیا کریں گے آپ؟ ہاں ہم کہیں گے کہ لا غیبت محرمتن، کیوں؟ اس لیے کہ ہم غیبت یعنی موضوع حکم کی مناسبت دیکھ رہے ہیں، موضوع ہے فاسق، حکم کیا ہے؟ حکم یعنی غیبت کا اور تمام موارد میں حرمت ہوتا ہے. اب جب اس یہاں پر نفی کیا جا رہا ہے غیبت کو، تو یعنی گویا اسی حکم کی نفی کی جا رہی ہے، اس حرمت کی نفی کی جا رہی ہے، تو لہذا یہ قرینہ مناسبت حکم اور موضوع یہاں پر بتلا رہا ہے کہ یہاں پر آپ کس چیز کو مقدر رکھیں گے، اور یہ غالباً ہوتا ہے. مثالیں دے رہے ہیں کچھ آگاہ. فَإِنَّا تَقْتَضِي غَالِبًا تَقْدِيرَ لَفْظٍ خَاصٍ مُنَاسِبٍ. یہ جو مناسبت حکم اور موضوع ہے یہ اقتضا کرتا ہے غالباً ایک لفظ خاص کی تقدیر کا مناسباً جو وہاں پر مناسب ہوتا ہے اس مثال کے لیے. جیسے کہ لا علم الا بعمل فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا عِلْمَ نَافِعٌ. اس سے مراد کیا ہے؟ علم نافع نہیں, یہاں پر نافعیت جو ہے وہ سلب کی جا رہی ہے. والمفہوم من نحو لا غیبۃ لفاسق, اور اس مثال سے آپ دیکھیں کیا سمجھا جا رہا ہے, لا غیبۃ محرمۃ, ان کے حرام نہیں ہے. والمفہوم من نحو, اور جو بات سمجھی جا رہی ہے اس مثال سے کہ لا رضا بعد فتام, یعنی لا رضا سائغ, یعنی فتام کسے کہتے ہیں؟ فتام کہتے ہیں اس زمان اور وقت کو کہ جس وقت کے بعد بچے کو اس شیر سے جدا کیا جاتا ہے, دودھ پلانے سے اس بچے کو جدا کیا جاتا ہے چونکہ اب وہ وقت پلانے کا گزر چکا. اب اس فتام کے بعد لا رضا, رضا نہیں ہے, تو اسے کیا سمجھیں گے آپ؟ اس سے پہلے تو رضا کیا تھا؟ جائز تھا. اس کا مطلب یہ کہ اب اس کے بعد یہ رضا جائز نہیں ہے, تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ لا رضا سائغ, یعنی سائغ نہیں, رضا جائز نہیں. ومن نحو لا جماعۃ فی نافلۃ, اور اس مثال سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ نافلہ میں جماعت نہیں, یعنی لا جماعۃ مشروعۃ, مشروع نہیں ہے. ومن نحو, اور اسی مثال سے آپ دیکھیں کہ لا اقرار لمن اقر بنفسه علی الزنا, جس نے زنا پر خود کے لیے اقرار کیا, درست ہے, اس کا لا اقرار لمن, یعنی اس کے لیے اقرار نہیں ہے. خوب, یعنی کیا مطلب؟ یعنی لا اقرار نافذ و معتبر, ویسے اقرار علی انفسهم کیا ہوتا ہے؟ نافذ ہوتا ہے. اقرار وقلاء علی انفسهم نافذ جائز. تو یہاں پر ہم اسی حکم کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ کہ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا اقرار یعنی لا اقرار نافذ, لا اقرار معتبر, یہ مراد ہے. ومن نحو لا صلاة الا بطهور بناء على الوضع للعام, اگر ہم وضب العام کے قائل ہو جائیں, کیوں؟ اگر وضب صحیح کے قائل ہو جائیں پھر تو خود نماز ہی منتفی ہے, وہاں کسی چیز کو مقدم رکھنے کی ضرورت نہیں, یہ سب نے پیچھے کہا. لیکن یہاں پر تبھی آ کہہ رہے کہ بناء على الوضع للعام, اگر آپ وضع للعام کے قائل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ حقیقت نماز کو نفی نہیں کر سکتے, تو آپ نے کسی چیز کو تقدیر میں رکھنا ہوگا. تو آپ کیا رکھیں گے؟ موجودت ان کو تو آپ تقدیر میں نہیں رکھ سکتے. کیا آپ نفی وجود نماز کریں؟ نہیں کر سکتے. کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ ہاں, اسی مثال سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ لا صلاۃ صحیحۃ, ویسے نماز صحیح ہوتی ہے, اب جب فاتحۃ الکتاب نہیں ہے تو پس صحیح نہیں ہے. ومن نحو لا صلاۃ لحاقن, اور یہ کہ جو حاقن ہے, یعنی حاقن اسے کہتے ہیں کہ مثلا جس کو واش روم لگا ہو اور نہ جائے اور اسی حالت میں کیا کرے؟ نماز پڑھے. اس کے لیے فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ, اس حاقن کے لیے نماز نہیں ہے. لا صلاۃ کاملۃ, یعنی اس کا مطلب یہ کہ نماز کاملہ نہیں ہے, کہ جس کا ایک بہت بڑا ثواب ہوتا ہے اپنی پورے اس ثواب کے ساتھ, اس کے لیے وہ نماز نہیں ہے. بناء علی قیام الدلیل علی ان الحاقن لا تفسد صلاته, اس لیے کہ دلیل قائم ہے اس بات پر کہ حاقن جو مثلا فرض کرتے ہیں کہ واش روم نہیں جاتا اور فرض کرتے ہیں کہ حبس کرتا ہے اپنے اس چیز کو اور پھر وہ وضو کر کے اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ دلیل قائم ہے اس بات پر کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہے. درست ہے, جب دلیل موجود ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی لا صلاۃ مثلا یوں کہیں کہ لا صلاۃ یعنی صحیحۃ, نہیں, یہاں ہم اس کی صحت نماز, اس صحت کو سلب نہیں کر سکتے, کمال کو سلب کریں گے. تو دیکھیں آپ نے ان مثالوں میں کیا دیکھا, اگر قرینے عام ممکن کرے, لفظ عام رکھنا ممکن نہ ہو ہمارے لیے, یعنی افعال عموم میں سے کسی ایک کو وہاں پر رکھنا ممکن نہ ہو, جیسے لا الہ الا اللہ میں ہم موجودن کو مقدر میں رکھ رہے تھے, لا الہ موجودن الا اللہ, لیکن ان مثالوں میں آپ نہیں رکھ سکتے کسی بھی سبب سے, تو وہاں پر ایک اور قرینہ مناسبت حکم اور موضوع موجود ہے. پھر بھی جب قرینہ موجود ہے تو پس کلام مجمل نہیں ہو رہا. وہاں دل قرینہ تو ہے, قرینہ تو مناسبت الحکم للموضوع, یہ جو قرینہ ہے یعنی حکم کا موضوع سے مناسبت کا قرینہ, لا تقع تحت ضابطۃ معینہ, یہ کسی ایک خاص ضابطے کے تحت نہیں آتا, ولکنہا موجودۃ الاکثر, لیکن اکثر مقامات پر یہ موجود ہوتا ہے. ویحتاج ادراک الی ذوق سلیم, اور اس کا ادراک محتاج ہے کس کا؟ ذوق سلیم کا. تو بس آگا فرماتے ہیں کہ آگ کی نظر کیا ہوئی اس باب میں, آمر مظفر کی, کہ یہ اس طرح کے مرکبات علل اغلب اور علل اکثر کیا ہیں؟ مجمل نہیں ہیں, کیونکہ قائد ادبی کی اقتضا یہ کہ خبر کو محذوف ہونا چاہیے, اور خبر کا محذوف ہونا مجاز نہیں ہے. اور ہاں, اگر قرینہ نہیں ہوگا کہ یہاں کون سی خبر محذوف ہے افعال عموم میں سے, یا فرض کرتے ہیں کہ اوصاف خاصہ میں سے کوئی مخصوص اوصاف ہے کوئی اور, تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں وہاں پر اگر قرینہ لفظ عام کو آپ مقدر نہ رکھ سکے تو قرینہ مناسبت حکم اور موضوع کے مطابق کسی ایک وصف کو آپ وہاں پر مقدر رکھ سکتے ہیں, لذا کسی بھی نائیت سے یہاں پر اجمال نہیں ہوگا. وصلی اللہ علیہ رسول الکریم.